السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. وقال اللہ تبارک وتعالی: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وقال اللہ تبارک و تعالی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اهلی. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله امين يا رب العالمين. ماہ محرم الحرام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قمری سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ. قمری سال کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے اور ہمارے دین کے بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کا انحصار قمری تاریخ پر ہے، یعنی رمضان کا آغاز ہے، رمضان کا اختتام ہے، عید الفطر کا تعین ہے، ایام حج کا تعین ہے، عید الاضحیٰ کا تعین ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے سال کا تعین ہے، خاتون کی عدت کا معاملہ ہے، ان سارے احکامات کا انحصار ہے قمری تاریخ پر. چنانچہ علماء نے لکھا کہ یہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ کے درجے میں ہے. بعض لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے اس دور میں بڑی آسانی ہے، اخبارات اب تو خیر وہ کم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی لکھی ہوتی ہے اور جو بھی اسمارٹ فونز پر ہمارے پاس ایپس اویلیبل ہیں اس میں بھی وہ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے. اگلی بات ہے کہ ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں چل پڑا ہے، بعض مرتبہ کچھ چیزیں غلط معاشرے میں آ جاتی ہیں لیکن ان کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تو پھر لوگ کہتے ہیں ان کو اسلامائز کر لیا جائے، کوئی اسلامک ٹچ اس میں لے آیا جائے. یعنی دسمبر کی 31 کے مکمل ہونے پر جنوری کی 1 شروع ہوتی ہے اور رات کو ہلہ گلہ ہوتا ہی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا چلو وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم اسلامی سال کو منانے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو محرم کی پہلی تاریخ کے ساتھ ہیپی نیو اسلامک ایئر، نیا اسلامی سال مبارک ہو، اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے. اور خامہ خواہ کی رسومات جو معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو اسلامائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے تھے، ہر مہینے کا چاند دیکھ کر رسول اللہ دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے الفاظ ایک سے زائد روایات میں مختلف بھی ہمیں ملتے ہیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو میں طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، اور ایمان اگر واقعتاً دل میں ہو تو بندے کی ذات بھی دوسرے کے لیے امن کا باعث بنتی ہے، اور یہ ایمان والوں کا مجموعہ اگر واقعتاً یہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں تو ایک گھر یا معاشرے گنی پورے عالم کو امن میسر آ سکتا ہے. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے. البتہ دعا کا پہلا حصہ کہ اللہ اس کو بطولو فرما امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی ول اسلام، اور سلامتی کی کیفیت کے ساتھ اور اسلام کی روش کے ساتھ. اسلام میں اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا، جھکا دینا اللہ کے سامنے، اور یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ جزوی معاملہ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہرحال یہ بھی تفصیل طلب بات ہے. تو دوسرا حصہ اس دعا کا والسلامتی والاسلام، اللہ سلامتی اور اسلام کی کیفیت اور روش کے ساتھ اس کو ہم پر طلوع فرما. تیسری بات والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ایسے اعمال کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے جو تیری محبت کے حصول کا ذریعہ بنے، ایسے اعمال اور کیفیات ہمیں عطا فرما دے جو تیری رضا کے حصول کا باعث بن سکے. پھر چاند کو خطاب کر کے اللہ کے رسول فرماتے ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. یہ سورج چاند ستارے، یہ آج گیلیکسیز کا تصور، کہکشاؤں کا تصور، یہ سارا نظام اس پوری کائنات کا بنانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، وہی رب ہے میرا بھی اور چاند تیرا بھی. یہ دعائیں جو ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے جی، ہیپی نیو اسلامی کیئر، نیا اسلامی سال مبارک ہو، اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، غلط طرز عمل ہے. اور سنت میں جو دعا آئی ہے، جو طرز عمل آیا، اسے پروموٹ کرنا چاہیے. راہ ماہ محرم الحرام یہ چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تین لگاتار ہیں, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ, محرم اور ایک رجب کا مہینہ. ان کی حرمت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا, اور جب حرمت ہے تو ان مہینوں میں عظمت بھی ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. البتہ ماہ محرم کے اعتبار سے خاص کرنے کا کام کیا ہے, فرائض تو ادا کرنے, پوری زندگی ادا کرنے, واجبات پورے کرنے, پوری زندگی پورا کرنے. یہ الگ بات ہے کہ فرائض ہم پر عائد کیا کیا ہوتے ہیں, جمعے کی دو رکعت ادا کر کے مطمئن ہو جانا, پانچ وقت کی نماز ادا کر کے مطمئن ہو جانا, یہ تو غلط طرز فکر ہے. اسلام نے جو فرائض عائد کیے وہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, ایک کا ذکر آگے چل کر شہادت کے فریضے کے حوالے سے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو فرائض پر پابندی اور واجبات کی پابندی اور حرام سے اور ممنوع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ پورا سال بھی اس مہینے میں بھی ہے. خاص عمل کیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ رکھ کر دکھایا ہمیں, اور یہ روزے کا عمل پہلے سے چلا آ رہا تھا, بنی اسرائیل میں بھی تھا. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اللہ کے رسول نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور حیات طیبہ کے آخری سال آپ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا, کیونکہ یہود بھی رکھ رہے تھے کہ اگر آئندہ سال میں موجود رہا تو میں اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لوں گا, تو بہتر ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے. گو کہ بھارت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تو کوئی یہود نہیں ہے ہمارے ساتھ, تو ایک رائے علماء کی یہ بھی کہ 10 کا بھی رکھ لے تو ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ 9 یا 11 کا شامل کر لے. یہ عمل اللہ کے رسول کی سنت سے ملتا ہے. باقی جو کچھ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے, روزہ رکھیں گے تو بہت کچھ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا نا, جو پلایا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے, چڑھایا جاتا ہے, نہ جانے کیا کچھ, سبھی ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلاف نے جملہ بڑا قیمتی لکھا, جب سنت رخصت کریں گے تو بدعت آئے گی, یا بدعت آئے گی تو سنت رخصت ہو جائے گی. آج کسی کو بتائے بھائی اس دن تو روزہ رکھنا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے, اور رمضان کے فرض روزوں سے قبل یہ روزہ فرض کے درجے میں تھا, جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو امت یہ نفل کے درجے میں آ گیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام ہمیشہ کیا ہے. یہ کرنے کا کام ہے. باقی چھٹیوں سے تو مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے, پتہ نہیں کہیں کی چھٹیاں مناتے, چلا آ رہا ہے سلسلہ. یعنی کوئی دن بچے گا کسی صحابی رسول یا تابعین میں سے, تبا تابعین میں سے, اسلاف میں سے, کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ نہ ملتا ہو؟ یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اور اب تو لانگ ویکینڈ مل جاتے ہیں ہمیں, جمعرات جمعہ چھٹی, ہفتہ اتوار ویسی بہت سو کی چھٹی, لانگ ویکینڈ مل گیا, فلائٹس بک ہو رہی ہیں, ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا ہے, مطلب یہ حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو کچھ کرنا ہے تو خاص ہی عمل ہے, باقی فرائض پورے کرنے. سیدنا حسین نے تو سجدے میں جان دے دی, شہید ہو گئے, اللہ کے راہ میں نماز تو نہ چھوڑی. ہاں وہاں نماز بھی جاری ہے, باجماعت نماز بھی ہوئی ہے کربلا کے میدان میں, اور ان کے گھرانوں کی خواتین نے اس مقام پر بھی پردہ نہیں چھوڑا ہے. اور آج ہم حالت امن میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں, پردے کی بھی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, سنت کی جو ہے وہ آداب کو قربان کیا جاتا ہے, اور خرافات اور بدعات کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ اصل میں. تو بہرحال خاص عمل وہ روزے کا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا, اور اگر ویسے ہی چھٹی ہو گئی ہے تو اور کیا کرنا ہے, ہم نے اہتمام کریں روزوں کا. بھائی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اگلی بات, دین اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, حجت الوداع کے موقع پر اس آیت کا نزول, اور سورۃ المائدہ کے شروع میں, اور قرآن کریم میں اللہ فرما رہے کہ دین ہم نے آپ پر نبی علیہ السلام مکمل کر دیا. کسی دین کی فضیلت, کسی دین کا کوئی خاص عمل اگر لینا ہوگا تو وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہاں مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی دن, کوئی مقام, کوئی وقت کی عظمت ہے, برکت ہے, اجر زیادہ ہے, یا کسی عمل کا یہ اجر, یہ محمد مصطفیٰ بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہاں مکمل بھی ہوا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کر کے دکھا کر شہادت کے فریضے کو بتمام و کمال ادا کیا ہے. تو اب بعد سے دین نہیں ملے گا, دین وہیں سے ملے گا. کسی دن کی فضیلت ہے وہ وہیں سے ملے گی. وہ احادیث میں عاشورہ کے بارے میں روایات بھی ملیں گی, کچھ تاریخی واقعات بھی ملیں گے, اور بنی اسرائیل کا بھی روزہ رکھنا, کیونکہ فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی اس دن, تو وہ روزہ رکھا کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی رکھا. یہ سب کچھ حضور کی سنت میں مل گیا, بعد میں کہیں اور اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظیم الشان شہادت ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. عظیمت کی عظیم داستان ہے جو انہوں نے رقم کی ہے، اور وہ دن بہرحال اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے، ان کی شہادت اس دن میں ہو گئی، نور اعلی نور والی بات ہے، اس سے ہمیں انسپریشن لینی. وہ اگلی بات تو میں آئندہ جمعہ کراچی میں رکھوں گا انشاءاللہ، کہ اسباق ہمیں کیا میسر آتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور ہم کیا شہادت دے رہے ہیں، یہ بات آج میں نے بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھنی ہے. اب اگلی بات، ایک ہے شہادت اس کا تصور، اور ایک ہے فریض شہادت کا تصور، اس کو بھی جان لینا ضروری ہے. ایک ہے شہادت ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ہے فریض شہادت کا معاملہ. ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس موضوع کو واضح کیا، لیکن بارہا جب یہ ایام آتے ہیں تو لوگوں کی توجہ بھی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ ان ایام کے مواقع پر جو صحیح تر بات ہے، درست بات ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. تو شہادت اور فریض شہادت کیا فرق ہے، آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں. دیکھیں لفظ شہادت کو جب ہم لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی اس کا استعمال لغوی اعتبار سے لٹرل میننگ میں ہمیں ملتا ہے، اور عربی اسلوب تو ہے ہی اپنی جگہ پر. شہادت کے معنی کیا ہے؟ شہادت کے لغوی معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا. شہادت کے لغوی معنی ہے گواہی دینا، اور شہادت یہ شہید کا رس مدد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. مثال کے طور، یہ سب لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کا تذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پر شہداء موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا. آگے تفصیل ہے، جاتے جاتے دنیا سے بیٹوں سے پوچھیں بیٹا میرے بعد کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، یعنی وہ یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹوں کے بھی بچے ہوں گے، اور یقیناً تھے. جاتے جاتے بھی کیا وصیت ہو رہی، بیٹا میرے جانے کے بعد کیا کرو گے، سب نے ایک زبان ہو کے عرض کی ابا جان معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو کیا وصیتیں کرنی چاہیے، اور جاتے جاتے بھی بڑھاپا ہوگا اس وقت بھی اپنی اولاد کی فکر کرنی. یہ جو تصور اولاد تو بڑی ہوگی اپنے خود ذمہ دار ہے، یہ 18+ ہوگی خود اپنا ذمہ دار ہے، نہ. پیغمبروں کا تو طرز عمل بتا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد بھی ہو گئی ہے تب بھی آخری وقت تک اپنی اولاد کو سمجھا رہے، واعظ کر رہے، نصیحت فرما رہے. تمہارا شہداء کا لفظ آیا کہ کیا تم موجود تھے، تو یہ موجود ہونے کے معنی میں بھی شہید اور اس کی جمع شہداء یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے شاہد بنتا ہے گواہی دینے کے معنی میں. اللہ کے نبی کی تو ذمہ داری بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اللہ کے نبی کے لیے شاہد کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں، شہید کا لفظ بھی آتا ہے وہ دینی ذمہ داری کے معنی میں. لیکن میں اس کر رہا تھا کہ شہادت کا لفظ موجود ہونے کے معنی میں، گواہ بننے کے معنی میں. آپ اور ہم جانتے قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے البقرہ کی آیت نمبر 282، البقرہ آیت نمبر 282 ہے قرآن پاک کی طویل ترین آیت. نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا، نہ قربانی کا، یہ عبادات اہم ہیں، نہ صدقے کا، نہ خیرات کا، نہ تسبیحات کا، نہ ذکر کا، یہ کرنے کے کام ہیں. اس آیت میں جو البقرہ کی طویل ترین آیت ہے، اللہ نے قرض کے موضوع کو بیان کیا. اس کو لکھت پڑھت میں لایا کرو، دو گواہ بنا لیا کرو، یاد آ گیا ہوگا آپ کو. اور اگر دو مرد ہیں تو دو مردوں کو گواہ بناؤ، ورنہ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ. وہ گواہی کے معنی میں شہادہ کا لفظ وہاں پر ہے، شہید کا لفظ وہاں پر گواہی کے معنی میں. تو شہادت کا لفظ موجود ہونے کے معنی میں، گواہی دینے کے معنی میں، اور کبھی مدد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے لیے آیا، سبحان اللہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی ہی، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دے. وکفا باللہ شہیدا، اور اس کام کی تکمیل کے اعتبار سے بطور مددگار اللہ ہی کافی ہے. تو لفظ شہید سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہو رہا ہے لغوی معنی میں، کیا مطلب، مدد کرنے کے معنی میں. تو کوئی معاملہ پیش آیا، وہاں جو موجود ہوگا وہ گواہی بھی دے گا اس معاملے کے بارے میں. کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آیا، کسی مدد کی ضرورت ہے، جو وہاں پر موجود ہوگا وہ مدد بھی کر سکے گا. تو شہادت کا معنی موجود ہونا بھی، شہادت کا معنی گواہی دینا بھی، شہادت کا معنی مدد کرنا بھی، یہ مفاہیم آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن لٹرل میننگ ہے. اور ان معنی میں بھی قرآن پاک نے اس لفظ کو استعمال کیا، شہادت کو، شہید کو، شاہد کو. اور آپ دیکھیے بہت واضح سی بات ہے، ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، دویم کلمہ شہادت، آگے کیا ترجمہ کرتے ہیں، شہادت مانی گواہی. پھر کیا پڑھتے ہیں آگے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں قتل کرتا ہوں یا میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا. کبھی کیا ہے ترجمہ؟ کبھی بھی نہیں کیا. تو یہ اسی گواہی کے معنی میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بچپن سے ہم استعمال کر رہے ہیں. تو شہادت گواہی کے معنی میں. اب آئیے فریضہ شہادت کیا ہے. فریضہ شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, اور اس معنی میں شہادت یا فریضہ شہادت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے, توجہ فرمائیے گا, جتنا نبوت کی تاریخ پرانی, جتنا انسانیت کی تاریخ پرانی, جتنا خلافت کی تاریخ پرانی ہے. یہ تین الفاظ نوٹ کر لیں, جتنا انسانیت کی تاریخ پرانی, جتنا نبوت کی تاریخ پرانی ہے, اور جتنا خلافت کی تاریخ پرانی. ان تینوں باتوں کو جوڑ لیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, پہلے نبی بھی ہیں, اور پہلے خلیفہ بھی ہیں. اسی سے میں جوڑوں شہادت کے فریضے کو, اللہ کا پیغام پہنچانا, اللہ کے دین کی گواہی دینا. تو انبیاء اور رسول اسی فریضے کے لیے تو بھیجے گئے. تو شہادت کا تصور, یعنی فریضہ شہادت کا تصور سمجھنے کے اعتبار سے, یہ شہادت کا فریضہ ادا کرنا یہ اتنا ہی پرانا معاملہ ہے جتنا انسانیت کی تاریخ, نبوت کی تاریخ, خلافت کی تاریخ پرانی. نبوت کیا ہے؟ اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو اپنی وحی عطا فرمائی بندوں کی رہنمائی کے لیے. جب وہ پہنچا رہے تو شہادت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی گواہی پیش کر رہے ہیں. تو پہلے ہی انسان, پہلے ہی نبی, پہلے ہی خلیفہ, پہلے ہی گواہی دینے والے. اس معنی میں تمام انبیاء اور رسل کی ذمہ داری تھی اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, اللہ کا پیغام پہنچانا, اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, نمونہ بن کر دکھانا, اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کی محنت و جد و جہد کرنا. تمام رسولوں کی بنیادی ذمہ داری قرآن ہمیں بتاتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں, سورہ نساء 65 میں, رسولا مبشرین و منذرین, اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا, گڈ نیوز سنانے والا بنا کر, و منذرین انذار کرنے والا, وارن کرنے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے, کوئی لیم ایکسکیوز, کوئی بہانہ باقی نہ رہے کر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیرے دین کیا ہے, تیری دین کی تعلیم تو ہم تک نہیں پہنچی. نہیں, اتمام حجت ہوئی ہے, فائنل وٹنس بنے پیغمبر, اور بشارت دی کن کو؟ جنہوں نے اطاعت قبول کی اللہ کے احکامات کی, اور انذار کیا کن کو؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی اطاعت, اللہ کی دعوت قبول نہیں کی, پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی. تو یہ تمام رسولوں کی ذمہ داری رہی بشارت اور انذار کا فریضہ انجام دینا. اسی طرح دین پر عمل کر کے پیش کرنا, رسول صرف پہنچانے کے لیے نہیں بھیجے گئے, عمل کر کے نمونہ بنا کر, یعنی نمونہ پیش کرنے کے لیے بھی بھیجے گئے. سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 164 میں ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں الفاظ ہیں, ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو پیغمبر اللہ کے دین کو اپنے قول سے بھی پیش کرتے تھے, اور اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھایا بھی کرتے تھے, تو ان کی اطاعت ہوگی, تب اللہ کی اطاعت ہوگی. جیسے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں, پیغمبروں نے نمونہ بن کر دکھایا. آج نمونہ رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بہرحال یہ دو باتیں, فریضہ شہادت کے تعلق سے میں نے عرض کرنا چاہا کہ یہ شہادت کے فریضے کا تصور یا تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسانیت کی تاریخ, نبوت کی تاریخ, خلافت کی تاریخ پرانی ہے. اور اس میں نے دو باتیں عرض کی, تمام رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دیں, اللہ کی دعوت لوگوں تک, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, یہی تو دین کی گواہی. وہ اپنے قول سے بھی انہوں نے پہنچا کر دکھایا, اپنے کردار سے بھی گواہی دی. اور ایک اور ذمہ داری بھی قرآن پر رسولوں کی بیان کرتا ہے, وہ انقلابی محنت ہے ان کی, وہ ہے اللہ کی زمین پر عدل کا نظام قائم ہو, اور اس کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے گا. تمام رسولوں کی مشترکہ ذمہ داری قرآن پاک نے بیان کی. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں, ہمارے ہاں منتخب نصاب کا حوالہ بار بار آتا ہے, جو قرآن حکیم کی سلیکٹڈ آیات اور کچھ صورتوں کا مطالعہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بارہا کرایا. اس کا آغاز سورہ عصر سے ہوتا ہے, اس کی تکمیل سورہ حدید پر ہوتی ہے. سورہ حدید میں انقلابی پہلو پیغمبروں کی زندگی کا مشن کا آتا ہے. سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں الفاظ آئے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اللہ فرماتے ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات, معجزات, میریکلز, واضح نشانیاں ان کو عطا فرمائی. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ان کے ساتھ کتاب بھی ہم نے کتابیں بھی نازل کی. میزان شریعت کی, ترازو شریعت کا قانون بھی عطا کیا. کس لیے؟ بس شریعت پڑھ کر سنا دی جائے, بس کنوے کر دیا جائے میسج, بس پیغام نشر کر دیا جائے؟ نہیں. معجزات کیوں عطا ہوئے, میریکلز کیوں عطا ہوئے, کتابی کیوں عطا ہوئی, اور یہ شریعت کی ترازو شریعت کا لا قانون کیوں عطا ہوا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر, عدل پر قائم ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی پیدا کیا. فی بأس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے, اور نبیوں نے جنگ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, باطل کے مٹانے کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, مظلوم کی داد رسی کے لیے, عدل کے نفاذ کے لیے. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر, ربیون اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے. کتنے ہی انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے. سو مسو کے داؤد علیہ السلام نے تو قتل کیا تھا کس کو؟ جالوت کو. تالوت اور جالوت کا واقعہ ذہن میں ہے نا. نبیوں نے تلوار بھی اٹھائی. یہ نبیوں نے اللہ کے دین کے نفاذ, عدل کے نفاذ, ظلم کے خاتمے, اس کی بھی جد و جہد کی ہے, اور یوں بھی اللہ کے دین کی گواہی پیش کی ہے. تو یہ تصور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ شہادت یا فریضہ شہادت کی تاریخ اتنی پرانی جو میں نے تین باتیں عرض کر دیں, اور یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی رہی علیہ السلام, اور بتمام و کمال محمد مصطفیٰ کی رہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے ہم سمجھیں گے کہ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اور حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید رسول اللہ کے لیے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے لفظ شہداء امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا ہے. پھر ذہن میں آئے گا پھر یہ سیدنا عمر کی شہادت یہ کیا ہے, سیدنا علی کی شہادت یہ کیا ہے, سیدنا عثمان کی شہادت یہ کیا ہے, سیدنا حسین کی شہادت یہ کیا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. لیکن شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے اپنے قول سے, اپنے کردار اور عمل سے, اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا کر کے, یہ تمام رسولوں کی ذمہ داری رہی, اور بتمام و کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رہی. چنانچہ اللہ کے نبی کو کبھی قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے بڑے پیارے الفاظ میں, پانچ شان حضور کی بیان ہوئی, پہلے بھی ہم ذکر کر چکے غالباً. فرمایا کہ سورہ آداب میں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, گواہی دینے والا, مبشر بشارت دینے والا, نذیر ڈرانے والا, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا, ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. تفصیل کا موقع نہیں. یہ پانچوں باتیں, گواہی دینے والا, بشارت دینے والا, انذار کرنے والا, اور دعوت دینے والا, ہدایت کا روشن چراغ, یہ اسی شہادت کے فریضے کے تعلق سے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں شہید کا لفظ آ رہا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آخری لفظ کیا سنا آپ نے؟ شہید کا لفظ. یہ اللہ کے رسول کے آ رہا ہے, آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ایمان والوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کے کئی تراجم ہیں, بہترین بھی, معتدل بیلنسڈ بھی, اور درمیانی بھی. اب یہ کی مفہوم عرض کر رہا ہوں, تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم شہادا ہو جاؤ. شہید کی جمع شہادا, ہمارے لیے لفظ آ رہا ہے. تم شہادا ہو جاؤ لوگوں کے خلاف یا لوگوں پر. خلاف سے مراد کل تمہاری گردن نہ پکڑی جائے. آج بڑے آرام سے ہم سے کوئی پوچھتا ہے یہودی کہاں جائے گا, عیسائی کہاں جائے گا, ہندو کہاں جائے گا, فوراً کیا جواب دیتے ہیں؟ کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا. اور ہم کہاں جائیں گے؟ ہم جہنم میں انشاءاللہ تعالی. جاتے جاتے اگر انہوں نے سوال کیا اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا, اب اللہ کس سے پوچھے گا؟ یہ سوال بھی تو پوچھنا چاہیے نا. وہ جی وہ افریقہ کے جنگلات میں رہتا ہے اس کا کیا بنے گا, سہارا کے ڈیزرٹ کے آس پاس رہتا اس کا کیا بنے گا, وہ فلاں آسٹریلیا کے جنگلات میں فلاں کو نہیں پہنچے گا, اس کا بنے گا کیا, اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ آج اس شہادت کے فریضے کو اس امت نے ادا کرنا ہے نا, ہمارا کیا بنے گا یہ سوال نہیں کرتے. اس کو اللہ پوچھ لے گا بھائی, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا, اس کو بھی اللہ نے شاکل دی, ماحول دیا, واٹ ایور اٹ مے بی, جو کچھ بھی تھا. تم تک اللہ کا دین پہنچ گیا, تم نے پہنچانا تھا, تم نے کیا کیا؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا کیا بنے گا یہ زیادہ اہم نہیں ہے, میرا کیا بنے گا یہ زیادہ اہم ہے. تمہیں امت وسط بنایا, درمیانی امت, تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو, اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہوں, تم پر گواہی دینے والے بنے صلی اللہ علیہ وسلم. امت, پوری امت, یہ سارے رسول اللہ کی امت میں ہے, کافر بھی اور نہ ماننے والے بھی, وہ بھی شامل ہے. فرق کیا کیا جاتا ہے, ایک حصہ امت کا امت اجابت. کیا مطلب؟ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, جس تک دعوت پہنچی کلمہ پڑھ لیا, وہ امت اجابت میں شامل ہے. باقی امت کیا ہے؟ امت دعوت, جس کو پہنچانا ہے ابھی, جس تک پہنچانا ہے اللہ کا پیغام, اللہ کی طرح بلانا ہے. تو ان امت دعوت والوں اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان ہم ہیں, ہم تک پہنچ گئی, قرآن میرے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا, ہم ختم نبوت کا عقیدہ بھی تو رکھتے ہیں نا, تو اس کے بھی تو کوئی تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ شہادت کا فریضہ, خلافت کا فریضہ, نبوت کی تعلیم پہنچانا, یہ انبیاء اور رسول کر رہے تھے علیہم السلام. ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. وہ بھائی یہ ہے شہادت کا فریضہ, یہ پورے میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے. تو تمہیں امت وسط بنایا, تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دو, رسول اللہ تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دے چکے حجت الوداع کے موقع پہ, دے بھی چکے, لے بھی چکے, اور اللہ کو گواہ بھی بنا چکے. مشہور واقعات ہیں, حجت الوداع کا خطبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری تعلیمات رکھی, اس کے بعد آپ نے فرمایا الا هل بلغت, کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ سب عرض کرتے حضور آپ نے حق وصیت, حق نصیحت, حق امانت ادا کر دیا, گواہی لے لی, پہنچا بھی دیا, گواہی لے بھی لی, اور پھر اپنے مبارک ہاتھ کی, یہ مبارک انگلی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت والی, اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا, اور رسول اللہ علیہ السلام نے عرض کی اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہی ہے, گواہی دے رہے, میں نے پہنچا دی. پتہ ہے کیوں؟ کل اللہ کے رسول سے بھی پوچھا جائے گا, سورہ الاعراف کے شروع میں ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن تک رسولوں کا پیغام پہنچا, جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور اس سوال کی جواب دہی کے احساس پر روتے تھے رسول اللہ علیہ السلام. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یا عبداللہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. حضور آپ پر تو نازل ہوا, نہ سناؤ مجھے تم سے سننا پسند. تو عبداللہ بن مسعود سر جھکا کر تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی, اور آیت 41 پر پہنچتے تو اللہ کے رسول فرماتے حسبک حسبک حسبک, عبداللہ کافی, عبداللہ کافی, عبداللہ رک جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آنسوؤں کی لڑیاں ہیں, اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے. کیا آیت تھی؟ ہم بھی پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, شہید کا لفظ ہے نبی, کیا حال ہوگا اس وقت؟ بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيد, ہر امت میں سے ایک شہید کو, ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو ان کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. کیا مطلب خلاف؟ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, اور حضور پہنچا بھی گئے, گواہی دے بھی لے بھی گئے, اور اللہ کو گواہ بنا بھی گئے. ہمیں رونا آتا ہے کبھی؟ پہلا سوال ہوگا تم تک پہنچا, تم نے کیا کیا اللہ کے کلام کے ساتھ؟ رسول اللہ کا اسوہ پہنچا, تم نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور دوسرا سوال تم نے آگے بڑھانا تھا, تم ختم نبوت کے عقیدے کے دعوے دار تھے, اور بالکل صحیح بات ہے, اس کے بغیر مسلمان نہیں. پہنچایا تم نے, گواہی دی اللہ کے دین کی, اس شہادت کے فریضے کو تم نے انجام دیا. آج یہ ذمہ داری میری, یہ ہے فریضہ شہادت جو اللہ کے رسول نے قول سے بھی پہنچایا. یہ ہزاروں آیات قرآن پاک کی, ہزاروں ارشادات حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا, کردار کی گواہی دی, عبادات بھی سکھائی, معاملات بھی سکھائے, انفرادی طور پر عمل کر کے بھی دکھایا, اور 23 برس کی سٹرگل, جد و جہد کر کے دکھائی, اپنا خون اتھر طائف کی گلیوں میں احد کے میدان میں پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم, بہایا آپ کا خون اتھر, پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھائے, فاقے برداشت کر کے دکھائے, اپنے 259 صحابہ کی جانے راہ خدا میں پیش کیا, اپنے چچا کا مسلح شدہ یعنی جس لاشے کی بے حرمتی کی جائے اس کو بھی دیکھا ہے, آپ کے حفاظ صحابہ کو شہید کیا گیا ہے دھوکے سے بلا کر, حضور نے وہ بھی سہا ہے غم. اب آئیے, یہ پھر شہید اسے کیوں کہتے ہیں جو راہ خدا میں جا, بالکل صحیح کہتے ہیں اس کو, جو جان پیش کرتے ہیں، بچا کیا شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے؟ ابھی آپ کے پاس میرے پاس حالات ہیں، ابھی جان کا وہ معاملہ نہیں ہے، تو کیا زبان استعمال ہوتی؟ کیا وقت استعمال ہوتا ہے؟ کیا ایکسپرٹیز استعمال ہوتی؟ کیا صلاحیت ہے جو اللہ نے وسائل دے رکھے اللہ کے اس دین کی گواہی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا گواہی پیش کر رہا ہے؟ ہاں، جو یہ کرتے کرتے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کی بات آ جائے اور وہ جان تک کا نذرانہ پیش کر دے، وہ بتمام و کمال شہید قرار پاتا ہے. گو کہ قرآن پاک میں اس کے لیے مقتول کا لفظ آتا ہے، یقتل کا لفظ آتا ہے. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں مردہ مت کہنا، قرآن میں اکثر قتل کا لفظ آتا ہے. ہاں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں، 140 میں معاف کیجئے گیا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاء، وہاں امکان ہے کہ شہداء کا لفظ راہ خدا میں جان پیش کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہو، ورنہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے اکثر قرآن کریم میں قتل کا لفظ آتا ہے. احادیث میں البتہ قتل کا لفظ بھی آتا ہے اور احادیث میں شہید کا لفظ بھی آتا ہے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے، اور بالکل صحیح بات ہے. اس معنی میں 259 صحابہ کی جانیں دور نبوی میں دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، حضور چلے گئے دین غالب کر کے دے گئے، اور غزوہ تبوک کا معاملہ کر کے انقلاب نبوی کی ایکسپینشن کا آغاز کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. خلفائے راشدین کے 3 برس ہیں، بڑی شان و شوکت سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے بڑے دور میں ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے، فتوحات بھی ہیں، 22,00,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی بھی ہے، اور بتمام و کمال دین کی شان و شوکت نظام کی سطح پر دکھائی دیتی. لیکن جن کے مفادات پر ضربیں پڑی وہ عجمی لوگ ہوں، اور پھر خاص طور پہ یہود کا معاملہ اور عبد البن سبا کی سازشوں کا معاملہ، ان ساری سازشوں کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ سیدنا عمر کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام کو، سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان کو، یہ بھی جانوں کے نذرانے. انہی ادوار میں منکرین زکات کے خلاف بھی قتال کا فیصلہ فرما رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق، اور جو لوگ فتنہ بڑھپا کر رہے تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جانیں دیں، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کی شہادت بھی شامل ہے، وہ تفصیل کا موقع نہیں. تو ایک حضور کے دور میں جانوں کے نذرانے، دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں دین غالب ہو گیا، اب دین کا دفاع بھی ضروری، اسلامی ریاست کا دفاع بھی ضروری، اور اس انقلاب کی توسیع اور فتنوں کی سرکوبی اینڈ سو آن، اس دوران میں بھی جانوں کے نذرانے، 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کی شہادت. اور جب دین پر یہ آنچ آئی ہے کہ وہ ملوکیت والا نظام اس کی طرف بات آگے بڑھی ہوئی، ڈیویشن ہو رہی، جو مزاج اللہ کے رسول عطا کر گئے تھے کتاب و سنت کی بالادستی شرائیت کا نظام، اس کے برعکس معاملہ جب دیکھا ہے سیدنا حسین، اس ڈیویشن پر وہ کھڑے ہوئے. اس پر بعد میں آئندہ جو میں کراچی میں کر لوں گا، ویسے 1-2 کتابچوں کے حوالے دیں گے، وہ آپ کے علم میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے فریضہ شہادت جو پوری امت نے انجام دینا ہے. اس دوران میں جان تک کا نذرانہ پیش کر دینے والا، وہ تمام و کمال شہید کا رتبہ پاتا ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا اجر ہے الحمدللہ. لیکن شہادت کا فریضہ مجھ پر اور آپ پر بھی عائد ہوتا ہے. تنہائی میں سوچئے گا، چھٹیاں بھی آگے آ جائیں گی، آج ہم لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کا معاشرہ، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، مسجدیں ویران رہتی ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے باقاعدہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ باقاعدہ با جماعت مردوں کی بات کر رہا ہوں، 5% بمشکل، وہ بھی نہیں. اور 4 میں آنے والے کدھر گول ہوتے ہیں؟ بولیے نا، کون سی نماز؟ فجر کی نماز. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ نیند پیاری، نماز پیاری تو نہیں. اذان کی آواز بھی آ گئی، باہر ڈھابے، یہ کراچی کا لفظ ہے، ڈھابے لگے ہوئے ہیں، فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، اور جناب وہ کرکٹ کے میچز بھی ہو رہے ہیں رات میں، اور ٹیپ ٹینس بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں. کیا گواہی دے رہے ہوں؟ گھر میں کوئی نوک کرتا ہے، ہم بیٹے سے کہتے، بیٹا کہتا ابا گھر پہ نہیں، ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ باپ جھوٹ بولے، بیٹا جھوٹ بولو تم. ابھی کہیں ہم بیٹھے تھے، وہ حجاج کی واپسی کا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ویٹ تو سب کا زیادہ ہو جاتا ہے بھائی، اکثر کا. کیا ہو رہا ہے جی؟ گاڑی والے کو پیسے دیے، زیادہ سامان لوڈ کرا دیے، ایئر لائن والے کو پیسے دیے، زیادہ سامان لوڈ کرا دیا، اور بورڈنگ پاس کے ساتھ 2 بیگ ڈلوا دیے، اور وہاں پہ جو لوڈر تھا یا جو سارٹ آف اسسٹنٹ تھا اس کو 50 ریال تھما دیے، اور جناب حاجی صاحب اوور لوڈیڈ ہو کر کراچی تشریف لے آئے. دین اینڈ دیر کیا گواہی دے رہے ہیں ہم؟ بنیان مرسوس کے حوالے سے کچھ فنکشنز مناتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا پیارا نام قرآن سے لے کے مارکہ حق ہم نے سر انجام دیا، بھارت کو جو ہے وہ ہم نے تارے دکھائے، اور ہم نے جشن منایا تو ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے بجٹ میں کیا ہوا جی؟ 43% ہمارا بجٹ سود کھا جائے گا, جس کا ایک بڑا حصہ ملک کے اندر ہے, اور ہم گواہی دے رہے کہ اللہ تجھ سے جنگ رہے گی جاری, ہم گواہی دے رہے ہیں تجھ سے رہے گی جنگ جاری, تیرے رسول سے رہے گی جنگ جاری. تو بھگتو پھر ونڈو ڈریسنگ کر کے کس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ قیمتیں اور اوپر بڑھیں گی. ابھی دکھایا کسی نے کہ رفتار گھوڑے کی جو ہوتی ہے اس حساب سے مہنگائی بڑھاتے ہو, پیٹرول کے ریٹ بڑھاتے ہو, جب کم کرنے کی بات آتی ہے تو کچھوے کی رفتار ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہائی اپس کے ٹیکس بھی کم ہو جائے, کچھ پہ لگے ہی نا, اشرافیہ کو فیسلٹیٹ کیا کر, کیا گواہی دے رہے ہیں ہم کہ ہم ظلم کریں گے, ہم اللہ کے رسول, اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رکھیں گے, ہم اپنی رٹ قائم کریں گے چاہے اللہ کی رٹ پامال ہوتی ہو, اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں, فحاشی کی اجازت دیں گے, اوریانی کی اجازت دیں گے, جوئے کی اجازت دیں گے, شراب کی اجازت دیں گے, سٹے کی اجازت دیں گے, کیا گواہی دے رہے ہیں جی؟ پھر ہم لانگ ویکینڈ کی چھٹیاں منائیں گے, ہم کھانا پینا بھی چلے گا, گلا گلا بھی چلے گا, کوئی ایک اسلامک ٹچ بھی, ایک مکتب فکر یہ فرقے کے الفاظ اس پہ آ جائے گا, اسلامک ٹچ کے ساتھ یہ بھی پریزنٹ ہوگا, وہ بھی پریزنٹ ہوگا, بے پردگی بھی ہوگی, سڑکیں بھی بلاک ہوں گی, کھانا پینا بھی چلے گا, گلا گلا بھی چلے گا. مطلب حسین نے اس کے لیے جان دی تھی رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر اس وجہ سے شہید کیے گئے تھے, سیدنا عثمان اس وجہ سے شہید کیے گئے تھے, سیدنا علی اس وجہ سے شہید کیے گئے تھے. یہ ہم سوچ لیں ذرا, یہ ہے شہادت اور فریضہ شہادت. تھوڑا سا میں نے اسی کراچ کیا, آئندہ جمعہ وہ لاہور ہوگا, کراچی ہوگا معاف کیجئے, تو کچھ اس پر مزید بات کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اسباق ہمیں کیا ملتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے, وہ آئندہ جمعہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ. آخر میں مختصراً دو تین باتیں بجٹ کے حوالے سے, تو بات میں نے عرض کر دی ہے, یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا, یہ 43% پہ رکے گا نہیں, اور پھر مزید سودی قرضے لے کر ہم اس قوم کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالیں گے, اور اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رکھیں گے. خدا را کہیں تو خدا کا خوف کرو, اندرونی سود کے خاتمے کی تو بات کرو. کافی ایکسپرٹ لوگوں نے اچھی ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں, اور واقعتاً کوئی نیک نیتی کے ساتھ ان ریکمنڈیشنز پہ عمل کر کے, دو تہائی تو ہمارا اندرونی قرضہ ہے ملک کے اندر, تو دو تہائی بجٹ جو بجٹ میں 43% سود ہے, کم و بیش اس کا 2/3 تو ملک کے اندر کا ہے, اس کو ختم کرنے میں کون سی مصیبت جاتی ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو, کچھ تو قدم آگے بڑھانے کی بات کرو. عالمی سطح پر جناب وہ آج جمعے کا دن ہے, ساری فلائٹیں کینسل ہو گئیں, نہ امریکہ سے کوئی پہنچا, نہ قطر سے کوئی پہنچا, نہ ایران سے کوئی پہنچا, نہ پاکستان سے کوئی گیا, جو آن لائن سگنیچر ہو گئے الیکٹرانکلی, اور ایک ایم او یو سائن ہوا ہے کہ مفاہمت کچھ ہوئی ہے, آگے بات چلے گی. تمہارا ہمارا خیال یہ کہ لنگر آن والی بات ہے. مجھے بتائیے ٹرمپ پر اعتماد کر سکتے ہیں ہم جی؟ اسرائیل پر کر سکتے ہیں؟ تو اسرائیل تو شامل ہی نہیں ایم او یو کے اندر, وہ کہتے ہم تو شامل ہی نہیں, اس کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے, وزیر دیگر وزراء بھی کہتے ہیں, ہم تو اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا کریں گے. دے آر ویری کلیئر. اور وہ جو سو کالڈ فلسطین میں معاملہ ہوا تھا جناب, وہ تو بھی سیز فائر ہوا تھا, اس کے بعد بھی ہزاروں شہادتیں ہیں, اور کتنی خاموشی ہوگی, ہمارے پاس خبریں بھی بیان میں کم آ رہی ہیں, اور ہم تو بھول گئے ہیں, چلا چلا کر پھر لوگوں کو یاد دلانا پڑ رہا ہے. کچھ تو اپنا حصہ ڈالو دعا میں, اخلاقی مدد میں, مالی مدد میں, بائیکاٹ کر کے, مگر نہیں, ہم ٹسے میں سونے کو تیار نہیں. تو بھارت مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ڈیوائڈ اور بڑھ گئی, عربوں کو بھی آپ اس میں لڑایا تاکہ ان کو تقسیم کر کے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھتا چلا جائے. تو ہماری خواہش, ہمارا مشورہ یہ ہے, ابھی ذرا سا سکتا ساز نظر آ رہا ہے, لیکن نہیں, اسرائیل اس معاہدے میں شامل نہیں, اور فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. وہ سہونی طاقتیں وہ اپنا کھیل کھیلتی ہیں, بل کلنٹن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں معلوم ہے, تاریخ گواہ ہے ہمارے سامنے, تو کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی آئے گا امریکی صدر کے خلاف, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. البتہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اب کیا اتحاد کی طرف نہیں بڑھیں گے؟ اسی طرح آپس میں جو ہے تقسیم در تقسیم ہو کر ان کو جو ہے وہ مشرق وسطی میں بھی آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے, اور سب سے بڑھ کر نشانہ کون ہے؟ مملکت خداداد پاکستان کا معاملہ. کچھ آشیرواد لگ رہی ہے کہ امریکہ کی اب بھارت کو مل رہی ہے, اور وہاں کو شے دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اللہ مملکت کی حفاظت کرے. اور اسی تناظر میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حالات بھی ہیں, بھارت ملک کے لیے بالکل درست نہیں ہے, وہاں کے عوام کے اگر کوئی احساسات اور جذبات, ان کو کچلنا مناسب نہیں, مذاکرات کے ذریعے سے ان کو آن بورڈ لے کر جو ہے کچھ فیصلے کیے جائیں, یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے. ورنہ آزاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر, اس کے ساتھ بھارت کھڑا ہوا ہے, اگر وہاں یہ انتشار بڑھتا ہے تو ہمارا ملک جو ہے اس کی سلامتی سٹیک پر آ جائے گی. اور ایک اور بھی ہمارا مشورہ, کئی اور لوگوں نے بھی دیا, بھائی ایران سے تجارت کو بڑھاؤ نا, اور وہاں سے تو بڑا سستا پیٹرول اسمگل ہو کر اگر آ رہا ہے تو اس کو روٹ کروا دو, تھوڑا سا ٹیکس ہی لگا دو اس کے اوپر, تب بھی وہ بہت سستا میں مل سکتا ہے. گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے, ملک کے اندر مسائل آئے ہوئے ہیں, تو یہ مسلمانوں کے اتحاد کی طرف آگے بات بڑھنی چاہیے. اور ایران سے بہرحال کچھ لوگوں کو ابھی بھی مسئلہ ہے, تو ذرا دیکھ لیں کہ پوری مسلم دنیا میں ابھی کوئی کھڑا ہوا تو کون کھڑا ہوا ہے, کچھ اسی سے سبق لے لیں. یہاں تو ذرا مسائل ڈفرنٹ قسم کے بھی ہیں کہ بات کرنا بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے. اگر اس نے کچھ ہمت دکھائی ہے تو باقی سارے مسلمان, اور اگر کسی نے ڈیوائیڈ کی بات کرنی بھی ہے تو یہ سنی مسلمان سن کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور نیٹو کا کبھی اتحاد بنا تو مسلمانوں کا اتحاد کیوں نہیں بن سکتا, فوجی اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ہے جو ہمارا مشورہ ہے, ہماری چاہت بھی ہے, ہماری دعا بھی ہے. اور چوکنا رہنا پڑے گا, کوئی یہود و نصارہ سے ہمیں توقع نہیں. ماضی کے معاہدات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا, خلاف ورزیاں دھڑلے کے ساتھ کی ہیں, کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چوکنا رہنا پڑے گا, مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا, آپس کے اتحاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس کے سوا کو راستہ میں سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.